मैं कुछ जगह बना दे ताकि मैं जब इनके पास जाऊं तो ये मुझे मौका दे दे। कोई मांगने वाला हो तो यहां तक पहुंच सकता। इमाम ने इनको एक रिवायत सुनाई और कहा कि अब तुमने ये कहा तो मैं तुमको रिवायत सुनाता हूं और एक वादा करो कि इस पे अमल करोगे। उन्होंने बसरी ने कहा कि मैं दिलो जान से करूंगा क्योंकि मेरी तो जिंदगी गुजर गई है। मैं आपसे यह अर्ज करना चाह रहा था, खुदा का शुक्र है हमारे पास ये डर है, सिर्फ एक कमी है, हमने सही इस्तेफादा नहीं किया। जिस तरह हमें सीख लेना चाहिए था हमने नहीं सीखा। तो इमाम इनको रिवायत इरशाद फरमाते हैं और उस रिवायत के इरशाद फरमाने के बाद उनसे वादा लेते हैं कि तुम इसके ऊपर अमल करोगे। और इस रिवायत को आप कभी मौका मिले आप जरूर देखिएगा, पुरानी रिवायत है, 10-12 जुमलात हैं इसके अंदर जो इमाम की अहकामात और उनकी हिदायात हैं कि तुम जब भी करोगे इस तरीके से करोगे। इब्तिदा बहुत सादा है, मसलन फरमाया जब भी खाना खाओगे, जब भी खाना खाने लगोगे बिस्मिल्लाह पढ़ोगे। अब बहुत सादा सी बात है, कोई ये कहे कि भाई तो बहुत सादा सी बात है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा सिर्फ कहना काफी नहीं है। इंसान जब भी खाना खाए, क्या मतलब, जब भी कोई रिस्क में, याद रखे कि खुदा की तरफ से, मैं नहीं हूं जिसने यह हासिल किया, ये खुदा है जिसने मुझे दिया। काश हम इन चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें हैं, अपनी जिंदगी के अंदर जारी कर लें। जब भी कुछ मिले, हम लोगों के साथ एक गलती है, हम लोग उसकी तरह हैं जो ये देखता है कि देने वाले ने क्या दिया है, हम लोग नहीं देते कि देने वाला कौन है जिसने दिया है। हमारे साथ बड़ी मुश्किल हो गई है। तो आपको जब भी जिंदगी में कुछ मिले, सबसे पहले ख्याल करें जो देने वाला था, असली देने वाला वो कौन था, वो खुदा था। बाकी सब ये कि किसके हाथों से मिला और क्या मिला, ये भी इतना अहम नहीं है। अहम यह है कि वो जो देने वाला था वो खुदा था। और इसको अगर हम जहन में ले आए, इसी तरह इमाम ने चंद नसाए इरशाद फरमाए, उस पर गौर फरमाइएगा, इंशाअल्लाह खुदा ने मुताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाएगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अर्ज हो रहा था कि खुदा ने मुताला हमें फितरत से नवाजा है और बिहम्दिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे काम को आसान कर दिया, हमें इस दर तक पहुंचा दिया। किसी की उम्र बीतती है तब वो इस दर तक पहुंचता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम आसान है। और कल आपकी खिदमत में ये बात भी अर्ज हुई थी कि वो कौन सा पैरामीटर है जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि ये आदमी कामयाब इंसान है, इसको खुदा उन्होंने मुताल ने कबूल कर लिया, दरे अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम पर इस आदमी का एहतराम हो जाए कि हाँ ये कामयाब इंसान है। कल आपकी खिदमत में अर्ज हुआ था उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के बारे में कि वो सीना चूम रहा था लेकिन वो कामयाब इंसान नहीं था, वो रो भी रहा था लेकिन वो कामयाब इंसान नहीं था, जाहिरी एहतराम सब कुछ कर रहा था। हमने अर्ज किया उसके अंदर एक मुश्किल थी, वो क्या थी, नियत उसकी सही नियत नहीं थी, नियत सही नहीं थी, उसकी नियत अपने सियासी मफादात थे और ये उनके नजदीक कबूल नहीं है। अब हमें ये देखना पड़ेगा वो जो असली तरीन अहले बैत के चाहने वाले हैं और वो जो बाकी लोग हैं, इनमें बुनियादी तरीन फर्क क्या होता है। अच्छा, कुछ चीजें जो हमें समझ में आती हैं कि हाँ कभी कभी ये फर्क भी होता है, मसलन इल्म का फर्क होता है, जो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के सच्चे चाहने वाले होते हैं, उन जो आप वाकई जिनको अहले बैत से बहुत नजदीक पाएंगे, उन वो इल्म किसी मकाम के ऊपर होंगे, लेकिन हमेशा ये फर्क नहीं होता, हमेशा साहिब इल्म नहीं होते जो इल्म जिस माना में हम लोग कहते हैं। तो क्या मिसाल के तौर पर हमेशा वो होते हैं जो इबादतें ज्यादा करते हैं, हाँ ये भी एक मेयार होता है और बहुत अच्छा मेयार है, कि ये मेयार बुरा मेयार नहीं है कि इबादतें ज्यादा करते हैं। और मैं अगर आपकी तवज्जो इस नुक्ते पर दिलाऊं कि किस तरह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को पहचान रहा था, तो जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा में तशरीफ लाए, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को चेहरे से नहीं जानता था, ना उसके जासूस जानते थे, अगर वो खुद जानता भी हो उसके जासूस नहीं जानते थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील मदीना से आए थे, वो कूफा में जिंदगी नहीं गुजारते थे, तो जो कूफा में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जासूस थे वो हजरत मुस्लिम बिन अकील को नहीं जानते थे। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब उनको हुक्म दिया कि तुम जाके पकड़ के लाओ, तो उन्होंने कहा हम पहचानेंगे कैसे, जाहिर है कोई जमाना टेलीविजन और पिक्चर्स वगैरह का नहीं था, कहा हम पहचानेंगे कैसे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने क्या निशानी बताई, कहने का जाकर देखो मस्जिद में जिसकी इबादतें सबसे ज्यादा हों اور سب سے زیادہ دلچسپی سے ہوں وہ مسلم بن عقیل ہے. کیوں؟ اس خاندان سے زیادہ اچھی عبادت کوئی نہیں کر سکتا, اس خاندان سے زیادہ عبادتوں میں سرگرم کوئی نہیں ہوگا. تو تم جا کے دیکھو وہ انسان کون ہے, وہ مسلم بن عقیل ہوگا. یہ اچھا پیرامیٹر ہے کہ کسی کی عبادتیں زیادہ ہوں, لیکن ہم اس کے مقابلے میں جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ نہیں, جن کی عبادتیں بھی دکھانے میں بہت زیادہ تھیں لیکن در حقیقت کامیاب انسان نہیں تھے, وہ اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر پائے تھے. اصلی پیرامیٹر کہاں پر بنے گا؟ میں دو ایسے انسانوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جس سے آپ خود ایکسٹریکٹ کر لیں گے کہ یہ کامیابی کا اصلی معیار کہاں سے بنے گا. کہ جو مشکل میں پڑے, امتحان میں پڑے, دو راستے پر کھڑے ہوئے, ایک نے صحیح فیصلہ کیا اور ایک نے غلط فیصلہ کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل بر. سلام اللہ علیہ. اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وعجل بر. ہم سب کے سامنے بہت واضح مثال ایک اس شخص کی جو امتحان میں پڑا اور کامیاب نہیں ہوا, وہ عمر ابن سعد کی مثال ہے. اور ہم سب کے سامنے بہت واضح مثال جو امتحان میں پڑا اور کامیاب ہو گیا, وہ حضرت حور کی مثال ہے. یہ ہم سب کے سامنے بہت واضح ہے. اور دونوں تقریباً ایک ہی زمانے کے اندر, مشکل سے مہینے دو مہینے کے فرق کے ساتھ. اور ان دونوں کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. یعنی مثال کے طور پر عمر ابن سعد ایسا نہیں کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہیں, اس کا باپ مشہور معروف آدمی ہے, اس کے باپ کا بہت احترام ہے سوسائٹی کے اندر, اور مثال کے طور پر لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ فاتح ہے, یہ عبادت گزار ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ آدمی ان نون ہے اور کوئی چھوٹا آدمی ہے معاشرے کے اندر, نہیں, یہ معاشرے میں بڑا آدمی ہے. اسی طرح اگر حضرت حور کی طرف جاتے ہیں, حضرت حور کا ایک مقام ہے. یعنی اگر پورے کوفہ میں بہادر آدمی کوئی چنے تو حضرت حور کو چنتا تھا, یہ آدمی بہادر ہے. ان کا ایک 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 مقام تھا فوجیوں کے درمیان, لڑنے والوں کے درمیان, اور انسان ہونے کے ناطے اعلی پائے کا انسان تھا. یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اس طرح سے کہ اس کو بھی فیصلہ کرنا ہے, اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے. ڈفرنس کہاں پر ہے؟ کوئی کیوں فیصلے کے اندر شکست کھا رہا ہے اور کوئی کیوں فیصلے کے اندر کامیاب ہو رہا ہے؟ تو اگر ہم اس کے انالیسس پر جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس معلومات میں کم ہیں, ہم بہت اچھا انالیسس نہیں کر سکتے. یعنی مثلا کم سے کم میں ابھی تک جو دیکھ پا رہا ہوں, ہمارے پاس حضرت حور کی پچھلی زندگی کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں کہ ہم اچھا انالیسس کر سکیں کہ حضرت حور علیہ السلام کس طریقے سے اس امتحان میں کامیاب ہوئے. ہمارے پاس کچھ اجزاء ہیں اس کے, لیکن بہت اچھی ڈیٹیلز نہیں ہیں. عمر ابن سعد کے معاملے میں ہمارے پاس خاندانی واقعات بہت ہیں, لیکن چونکہ ناکام آدمی ہے, اس کی ناکامی کو پکڑنا مشکل نہیں ہے. اس کی ناکامی کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. جو مین ڈفرنس آیا ہے وہ یہ کہ ایک نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے اور ایک نے صرف آخرت پہ نظر رکھی ہے. بس تو بنیادی ترین فرق آیا ہے. اور اگر میں اس کو بھی ایک اور لفظ میں ادا کروں, ایک دنیا پرست ہے اور ایک آخرت پرست ہے. بنیادی ترین فرق یہاں پر آتا ہے. ایک دنیا پرست ہے, ساری کیلکولیشنز دنیا کے لیے, دنیا میں کیا ہوگا, کامیابی ہوگی نہیں ہوگی, دنیا میں آگے بڑھوں گا دنیا میں پیچھے ہٹوں گا, سب کچھ دنیا کے لیے. اور ایک وہ ہے جو آخرت کو دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم, اگر میں اور آپ اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ کو اگر دنیا میں آگے بڑھنا تھا نا تو آپ کو کوالیفیکیشن چاہیے تھی, آپ کو بزنس میں آگے بڑھنا چاہیے پڑھنا تھا تو آپ کو ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن اچھے کرنے چاہیے. اگر آپ کو مثال کے طور پر فائنینس کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے, آپ کی اسٹریٹجی اچھی ہونی چاہیے. ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ چاہیے. اور جس کے پاس اپنے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے بیسک پیرامیٹرز جمع ہو جاتے ہیں, وہ اس فیلڈ کا لیڈر ہوتا ہے. کسی کو انوویشن چاہیے, کسی کو پیسہ چاہیے, کسی کو ڈیسیشن چاہیے, کسی کو اسٹریٹجی چاہیے, کسی کو کوالیفیکیشن چاہیے. اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ بیسک پوائنٹ جو آپ کو چاہیے, آپ کے پاس کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ بس. بعض اوقات پکچر ہر طرح سے کلیئر ہوتی ہے, بہت بہت دفعہ کوئی یہ سمجھتا ہے شاید اس کو پتا نہیں تھا. نہیں, بہت دفعہ پکچر کلیئر ہوتی ہے. جاننے کا مسئلہ نہیں ہوتا, امپلیمنٹ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. اب عمر ابن سعد کی مثال دیکھ لیں, کیا اس کو نہیں معلوم سید الشہداء کون ہے؟ یہ آدمی باقی تمام لشکر یزید کے مقابلے میں سید الشہداء کو شاید سب سے زیادہ پہچانتا ہے. کیا نشانی اس بات کی؟ آپ عاشور کے دن ملاحظہ فرمائیے, شب عاشور. شب عاشور سید الشہداء نے صرف اس کو خیمے بلایا تھا. جب دونوں لشکر جمع ہوئے شب عاشور آمنے سامنے, سید الشہداء ایک دفعہ اس کے لشکر کے سامنے گئے اور کہا کہ مجھے عمر ابن سعد سے بات کرنی ہے. اور کیسے بات کرنی ہے؟ کہا ایسے بات کرنی ہے کہ میں اور یہ, ہم دونوں بس خیمے کے اندر جائیں گے اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا, اسلحہ لے کے نہیں جائیں گے, صرف میں اور یہ خیمے کے اندر جائیں گے, ہم دونوں گفتگو کریں گے, باقی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. امام کیا چاہ رہے تھے؟ شمر سے دور کرنا چاہ رہے تھے. شمر گویا شیطنت کا پیکر تھا, لیکن امام عمر کے ساتھ کو بچانا چاہتے تھے. یعنی یہ اتنا جاننے والا آدمی تھا کہ امام چاہتے تھے کہ باہر نکل آئے, یہ اس مصیبت میں نہ پھنسے. اس حد تک آگاہ انسان تھا. اور اس نے جس رات فیصلے کیے اس رات اشعار پڑھے, اور ان اشعار کے اندر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آخرت میں اس فیصلے کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اچھی طرح جانتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی شامی ہو نا بے خبر, جس کو پتا ہی نہ ہو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے, اور بعد میں مثال کے طور پر چوتھے سرکار بازار میں گزرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھ کر کہیں کہ تم جو اہل قربہ آیت پڑھ رہے ہو وہاں میں, یہ شامی نہیں ہے پھر. یہ سب جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس کو پتا ہے میں سید الشہداء سے لڑوں گا میری عاقبت کیا ہو جائے گی. اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرتا ہے؟ کہتا ہے آج میں سید الشہداء سے لڑوں گا, کل توبہ کر لوں گا, کل توبہ کر لوں گا. ایسے اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ توبہ کرنے کے لیے بھی ایک توفیق چاہیے, اور اگر تو سید الشہداء سے لڑ رہا ہے تو اب توفیق میں تیرے لیے بچے گا کیا؟ پھر تیرا رابطہ کیا رہے گا خدا کے نظام سے؟ تو کہاں سے توبہ کرے گا؟ کیا توبہ انسان اپنی طرف سے کرتا ہے کیا؟ یہ خدا ہے جو توبے کی توفیق دیتا ہے. تو اگر کوئی سید الشہداء سے لڑ بیٹھے گا تو کیا توقع کر رہا ہے کہ توبے کے لیے دروازہ کھلا رہے گا؟ ابھی کوئی شفاعت کا امکان رہے گا پھر کیا؟ کتنا عجیب تھا کہ جب یہ سید الشہداء کے سر اقدس کو لے کے جا رہا تھا قافلہ, تو ایک موقع کے اوپر ایک جگہ سر اقدس کو رات کے اوپر رکھا, رات کے وقت میں رکھا, صبح کو سامنے دیوار کے اوپر کسی نے لال سے کچھ لکھا ہوا تھا. ظاہر خدا نمتال کا معجزاتی نظام تھا. لال سے کیا لکھا تھا؟ گویا خون سے لکھا ہوا تھا کہ اس قوم پر کتنی بدبختی ہے جو میری شفاعت کا انتظار کرے اور میرے نواسے کو مارنے کے در پہ ہے. کتنی بدبختی کی بات ہے کہ یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے عمر ابن سعد کہ میں سید الشہداء کو شہید کروں, مار دوں, اس کے بعد توبے کا دروازہ کھلا ہے میرے لیے, توبہ بھی کر سکتا ہوں. کہاں کی توبہ پھر؟ اچھا اب اس آدمی میں کیا کہیں گے, اس نے کیوں یہ غلطی کی ہے؟ صرف ایک وجہ ہے, اسے کنٹرول نہیں ہے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکا. ادھر میں جو حضرت حور کا معاملہ ہے وہ بہت واضح ہے, ان کو مکمل کنٹرول ہے اپنے اوپر, مکمل کنٹرول. کیوں؟ وہ جب میدان کے اندر اترے ہیں اور صبح عاشور ہوئی ہے تو انہوں نے ایک مکالمہ کیا, اور اس مکالمے کے اندر صرف اتنا پوچھا ہے کیا تو سید الشہداء سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گا. عمر سعد نے کہا میں کروں گا. کہا اچھا کرے گا تو کیا ادھر تک بات جائے گی کہ سید الشہداء کا سر بھی کاٹے گا؟ کہنے کا ہاں میں کروں گا. حضرت حور نے اس کے بعد سوال نہیں کیا, معاملہ ختم. کیوں؟ گویا حضرت حور اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ جنگ تک نہیں جائے گا. بس واحد ایک ایکسکیوز جو حضرت حور کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ معاملہ جنگ تک نہیں جائے گا, یہ اتنا بے حیا نہیں ہے کہ یہ سیدہ کے بیٹے کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا. حضرت حور بس یہ سوچے بیٹھے تھے کہ عمر سعد اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا. صبح عاشور انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں, یہ بدبخت جہنم کی طرف جا رہا ہے, یہ شب عاشور سید الشہداء کے ساتھ مذاکرہ بھی کر چکا ہے, اور اب اس کے اندر بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا. لہذا اس کے پاس گئے, ویریفائی کیا, کہا تو یہ کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گا. کہا گردنوں تک بات جائے گی؟ کہا گردنوں تک بات جائے گی. ٹھیک ہے بس معاملہ ختم. کہا بس اب ہمارا راستہ ایک دوسرے سے جدا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کنٹرول حضرت حور کے ہاتھ میں. اس کو پوری رات لگی ہے عمر سعد کو اپنے آپ سے لڑتے ہوئے, کہ میں حسین کا ساتھ دوں یا حسین کی مخالفت کروں. حضرت حور کو ایک لمحہ نہیں لگا. کیوں؟ انہوں نے صرف اس بات کو کلیئر کیا آیا واقعا جنگ ہوگی اور کیا واقعا شہید و شہدا کے اوپر شمشیر چلنے والی ہے. اگر چلنے والی ہے اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, معاملہ ختم. فوراً فیصلہ کیا. عزیزان محترم, اگر میں اور آپ اس مکتب کے شاگرد بننا چاہتے ہیں ہمیں کنٹرول چاہیے, ہمیں کنٹرول چاہیے. اور اس میں ایک اور چیپٹر ہے, میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد علی محمد. اچھا, جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کربلا کے حوالے سے اور مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے, تو ہمارے بعض دوست احباب گویا اس دنیا کو کوئی اور دنیا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک علیحدہ دنیا میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر سننے والا ممکن یہ سوچ رہا ہو کہ بھئی میں لندن میں رہ رہا ہوں, میرا ان مسائل سے کیا براہ راست تعلق. ٹھیک ہے, یہ جو باتیں ہیں یہ عنوان بصری کے لیے اچھی ہیں, حضرت حور کے لیے اچھی ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک سادہ ماننے والا ہوں, میرا ان باتوں سے کیا تعلق ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, یہ قربانیاں کس کی ہدایت کے لیے دی گئی ہیں؟ یہ جو فرش عزا پہ بلایا گیا ہے یہ کیوں بلایا گیا ہے؟ آیا فرش عزا پر صرف اس لیے بلایا کہ تم لوگ گناہ کرتے رہیں اور ہم تمہیں وہ بخشواتے رہیں گے؟ نہیں, اس سے بڑھ کر کے لیے بلایا ہے. کس بات کے لیے بلایا ہے؟ فرمایا تم ایسے بننا کہ تم دنیا سے نکلو تو فرشتے بن کے نکلنا. وہ نہیں چاہتے ہم گناہگار بن کے نکلیں یہاں سے. یہ تو انہوں نے ہمارے لیے در رحمت کھولا ہے کہ خدا نہ کرے اگر تمہارے گناہ رہ گئے ہم بخشوا دیں گے, لیکن کیا وہ ہمیں گناہگار یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہمیں کس صورت میں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں جون کی طرح لے جانا چاہتے ہیں, ہمیں سفید چہروں کے ساتھ, نورانی چہروں کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم بلا داغ جائیں یہاں سے, وہ چاہتے ہیں ہمارا ایک مقام ہو اس دنیا کے اندر. تو عزیزان محترم, بلا شک و شبہ گناہ کبیرہ کے لیے ان کی شفاعت موجود ہے, جو انہوں نے فرمایا شفاعت للکبائر من امتی, نبی کا قول ہے. نبی اور ان کے آل کی شفاعت یقیناً گناہ کبیرہ کو شامل ہے, لیکن کیا وہ ہمیں گناہ کبیرہ میں مبتلا یہاں سے دنیا سے بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں, قطعاً نہیں. آپ اپنے مقام کو کم کیوں کر رہے ہیں؟ جو دوست احباب اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کروا دیں گے, میں ان سے پوچھوں گا تم چھوٹے درجے میں دنیا سے جانا چاہتے ہو, بڑے درجے میں جانا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اس درجے میں نہیں لے جاتے جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں گناہگار نہیں دیکھنا چاہتے. اور بلکہ ایک شاعر نے اتنا نفیس ایک شعر کہا, اگر اس نے کہا کہ اگر گناہگاروں کی شفاعت امیر المومنین نے کروانی ہے اور مجھے مجرم بن کے ان کے سامنے جانا ہے تو میں کوشش کروں گا یہاں جرم نہ کروں, میں گندا ان کے سامنے کیوں جاؤں؟ مجھے اگر امیر المومنین سے ملنا ہے میں پاک و پاکیزہ ملوں ان سے, جا کر اچھی صورت میں ملوں, میں کیوں ایسی گندی صورت میں ان کے سامنے ملوں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ وہ شفاعت کروائیں گے اور وہ میرے گناہوں کو سب ختم کروا دیں گے, لیکن میں کیوں گندے لباس میں جاؤں ان کے سامنے؟ چاہے جانے محترم, آپ اپنا حساب فرمائیے. آپ کو خوبصورت بن کے جانا ہے, آپ کو نورانی بن کے جانا ہے یہاں سے. آپ عزائے سعید و شہدا کے لیے آئے یہاں پر. اور میں مثلا صرف اتنا سب سوچتا ہوں, وہ یہ کہ اگر اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سب ایسا ہی ہو رہا ہو, ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہمیں اہل بیت اپنے گھر پہ دعوت دے دیں کھانے کے لیے, بھائی ہم نے فرش عزا بچھائی ہے نا, فرش عزا بچھا کر ہم نے اہل بیت کو دعوت دی ہے کہ ہم آپ کے جد امجد کا ماتم کریں گے, آپ یہاں تشریف لائیں. کیا بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں دعوت دیں کہ اب تم لوگ ہمارے گھر پر آؤ؟ اگر وہ مجھے دعوت دے دیں کہ تم ہمارے گھر پر آؤ, کون سا لباس پہن کے جاؤں؟ میلا لباس پہن کے جاؤں؟ نہیں چاہوں گا میں صاف ستھرا لباس پہن کے جاؤں. تو روح کا لباس زیادہ اہم ہے, جسم کا لباس اہم ہے؟ عزیزان محترم, آپ کو اور ہمیں عزادار ہونے کے ناطے وہ اپنے گھروں پہ دعوت دینا چاہتے ہیں. وہ ان کے نزدیک اپنے چاہنے والے کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. وہ اپنے چاہنے والے کو بہت اونچی جگہ تک لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے اس معاملے کے اندر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. ایک ایک بات کا اپنے ماننے والے کا خیال کرتے ہیں، ایک ایک بات کا کہ یہ اس جگہ پہ پہنچے گا تو یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو ہم پہلے سے ہم یہ کر دیں گے. یہ جو کربلا ہے اس کے بہت سارے واقعات ہیں، میں اپنے ٹاپک کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی خاطر اب مزید حاشے میں نہ جاؤں. تو آپ مثال کے طور پر وہ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ان باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر نظر لطف کر دی اور خود شیطان نے اس کو غرور میں مبتلا کر دیا تو اس کا کیا ہوگا، اس کا بھی خیال کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک واقعے میں، بہت نفیس واقعہ ہے یہ، مولا آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، حمد علی حمد علی، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر يا رسول الله يا علي. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اما صلی اللہ محمد. روایت میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی امام سے کچھ پوچھنے کے لیے ان کے گھر حاضر ہوا، امام کے گھر تشریف فرما ہوئے اور پوچھتے پوچھتے سوال کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی. اس زمانے میں مغرب کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا تھا، سڑکوں پہ گلیوں میں کچھ روشنی